هم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات. اذان محترم، سلسلہ کلام اپنی تیسری منزل میں داخل ہو رہا ہے. میں آج کے تعلق سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ غیر معمولی تاخیر سے یہ مجلس شروع ہوئی، لیکن مستقل سننے والوں کے لیے میں معلن ہوں، یہ اعلان کرتا ہوں کہ آنے والی تقاریر میں پابندی وقت کا خاص خیال رکھا جائے گا. نہ صرف یہ کہ اس مجلس کو باقاعدگی سے آپ یہاں سن رہے ہیں، بلکہ دیگر ممالک میں بھی بتعاون الغدیر فاؤنڈیشن اس مجلس کو براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، اور معین وقت پر سننے والے اس تقریر کو بغور سن بھی رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ہمارے لیے یہ امر لازمی ہے کہ ہم وقت کی پابندی کریں. جہاں تک اس اشرے اولا کے عنوان کا تعلق ہے، تو مجھے دہرانے کی اجازت دیجئے اس بات کو کہ عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے، عنوان پر اپنے کسی خیال کو پیش کرتے ہوئے، عنوان پر اپنی کسی فکر کو آمادہ کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. میرا عنوان آپ کو یاد ہے اور یاد رہنا چاہیے، اور وہ ہے کیا کتاب کافی ہے. اس عنوان پر یہاں مجالس منعقد ہو رہی ہیں، انتہائی احتیاط اور انتہائی علمی دیانت کی ضرورت ہے اس عنوان پر باقی رہنے کے لیے. ہم کسی صورت بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس عنوان پر کسی ایسی سمت میں ہم نکل جائیں جس کے نتیجے میں مجالس تمام ہونے کے بعد فکر کہیں یہ پیدا نہ ہو جائے کہ ہمارے لیے کتاب کی کیا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ایسی کوئی صورت نہیں ہے. اس کو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ کہیں عنوان کے سہل ہونے کے نتیجے میں آپ اس سیل رواں کی نظر نہ ہو جائیں. یہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ میری ہی ہے، اور میں ہی آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اس پر سوچ اور تفکر کے لیے بہت محتاط رویہ چاہیے. اگر یہ رویہ غیر محتاط ہو جائے تو آپ بھی اسی صف میں کھڑے نظر آئیں گے کہ جس صف سے یہ آواز بلند ہوئی تھی کہ کتاب کافی ہے. لہذا میرے معروضات کو ملاحظہ فرمائیے اور اس پر غور کیجئے. خاص طور پر نوجوان میرے احباب جو مجھے سن رہے ہیں، ان کو تو لازم ہے کہ وہ اس پر غور کریں اور دیکھیں تو صحیح کہ کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس تعلق سے کیا پیغام ہے جس کی اشاعت لازمی ہے. ایک ایک لفظ کو انتہائی ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں. یہ میرا طریقہ، میرے آبا کا طریقہ، اور اس طریقے پر اپنے آپ کو باقی رکھتے ہوئے آپ کی دعاؤں کے ساتھ علمی سفر کو طے کر رہا ہوں. جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہوں، سورہ نساء کی آیت ہے، اور قرآن مجید کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اس کا نشان آپ 54 یعنی 54 پائیں گے، جہاں پر یہ ارشاد ہو رہا ہے، یہ اعلان ہو رہا ہے، یہ اظہار ہو رہا ہے، یہ بتلایا جا رہا ہے، یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو، دیکھو، تمہارے حسد کرنے سے فضل الہی میں کمی نہیں آتی، تمہارے حسد کرنے سے اللہ کا فضل کم نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ میں براہ راست ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، دو دنوں سے میں نے براہ راست ترجمہ کیا، آج کچھ گنجائشیں اس میں ہیں جس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اپنے سننے والوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ گنجائشیں کیا ہیں۔ دنیا کا کام ظاہر ہے کہ ایسا ہے کہ یا تو وہ رشک کرے یا وہ حسد کرے، اس کے درمیان کوئی کیفیت نہیں ہے۔ ایسی کسی کیفیت کا تذکرہ کسی بڑے سے بڑے نفسیات دان نے بھی نہیں کیا ہے۔ دو ہی کیفیتوں سے انسان کو سرفراز کیا ہے، ظاہر فطرت ہے، اس لیے لفظ سرفراز استعمال کر رہا ہوں۔ اب فطرت ہی ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ ہاں تم خوبیوں کو دیکھو تو رشک کرو، ہاں تم اگر خوبیوں پر نگاہ دوڑاؤ تو اس کو قابل رشک جانو، اور ایک دوسری صفت جو بعین ہی انسانی ہی صفت ہے کہ جب وہ اپنی ذات میں کسی شے کی کمی پاتا ہے تو اس کمی کو کسی ایسے طور پر پر کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے فقط وہ مطمئن ہو جائے، جہاں اس کا اپنا اطمینان شامل ہوتا ہے تو وہاں پر ایسے جذبات ابھرتے ہیں کہ جن کو کبھی کبھی کہنے والے حسد بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حسد کے مقابلے پر رشک ہے، رشک کے مقابلے پر حسد ہے۔ جہاں رشک پیدا ہوتا ہے جسے عربی زبان میں غبطہ کہتے ہیں، تو وہاں پہ کیفیت یہ کہ وہ جو رشک کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ صفات مجھ تک بھی پہنچ جائیں، ان صفات کا میں بھی حامل ہو جاؤں۔ جہاں حسد پیدا ہوتا ہے تو وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ جو حامل صفات ہیں اس سے بھی وہ صفات دور ہو جائیں، چھن جائیں، علیحدہ ہو جائیں۔ تو رویہ انسانی ہے، طریقے دو مختلف ہیں۔ اب یہ دو طریقے فضائل انسانی میں کیسے پیدا ہوتے ہیں، اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے نتیجہ علمی۔ جس کی جتنی معرفت ہو وہ اتنا ہی جھکتا چلا جاتا ہے، جس کی جتنی صلاحیت ہو وہ اتنا ہی اپنے آپ کو ثمر بار پاتا ہے۔ شجر ثمر بار ہو تو کبھی سر اٹھا کے گفتگو نہیں کرتا، شجر اگر ثمر بار ہو تو اس کے رویے میں ایک ایسی صورت پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے اسمار کو، اپنے پھلوں کو پہنچانا چاہتا ہے ان تک کہ جو اس کی طلب کریں، جو حسد نہ کریں بلکہ طلب کریں۔ وہ طلب رشک کی صورت میں ممکن ہے، حسد کی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک مقدمہ ہے جو آپ کی خدمت میں میں پیش کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ تسلسل کلام کو اپنے مقام پر باقی رہنا ہے، تو اس کے لیے ذرا سا ملاحظہ کیجئے ان آیتوں کو جن آیتوں کی میں نے گزشتہ دو دنوں میں تلاوت کی ہے، اور وہ آیتیں کچھ یہی تو کہہ رہی ہیں کہ ان کا عالم یہ ہے، ان کا عالم یہ ہے کہ کچھ ملتا ہے تو یہ کل پر منطبق کرتے ہیں، جز لیتے ہیں مگر جز لے کر اس کو کل پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ رہا بنی اسرائیل کا، یہ طریقہ رہا یہود کا، یہ طریقہ رہا نصارہ کا، یہ طریقہ رہا ان قوموں کا جن تک پیغام الہی پہنچا، مسخ ہوا، کچھ رہ گیا، کچھ تلف ہو گیا، لیکن انہوں نے جو رہ گیا اس کو نہ صرف یہ کہ اپنی میراث جان جانا بلکہ یہ سمجھنے لگے یہی کل ہے. قرآن نے کہا اپنے تصور کو درست کرو, جس کو تم کل کہہ رہے ہو وہ بعض کتاب ہے, وہ کتاب کا ایک جز ہے, وہ کتاب کا ایک حصہ ہے, وہ کتاب کا ایک نصیب ہے, جسے عربی زبان میں لفظ نصیب کہا گیا, پورشن انگریزی میں اس کی اصطلاح کا ترجمہ کیا گیا پورشن. الم ترا الذین, کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ جن کو کیا ملا, جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا, اوتو نصیبم من الکتاب یشترون الضلالتا ویریدون ان تضلوا السبیل, ان کو کتاب کا کچھ حصہ ملا, انہوں نے اس کتاب کے کچھ حصے کو لے کر ہدایت کے بجائے گمراہی کو خرید لیا. اپنانے کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے, خریدنے کا لفظ استعمال کیا. خریدنا بیع و شرا کی منزل ہے, خریدنا تجارت کی ایک منزل ہے, خریدنا بازار کے اتار چڑھاؤ کو جان کر حاصل کرنے کی ایک شے کا نام ہے. انہوں نے خریدا ہدایت کو, بیچا ضلالت کو, خرید لیا. نہ صرف یہ کہ اب اس بات پر یہ اکتفا کرتے ہیں کہ یہ اپنی حد تک اس ضلالت کو جو خرید چکے ہیں رکھ لیں, نہیں, بلکہ چاہتے ہیں کہ تو بھی ان کی طرح سے ہو جائے. یعنی کیا کیفیت ہے, ان کا ارادہ کیا ہے, یہ چاہتے کیا ہیں, ان کا تقاضا کیا ہے, ان کی دبی ہوئی خواہش کیا ہے, ان کی تمنا کیا ہے. ان کی تمنا یہی ہے کہ تو بھی ان کی طرح سے ہو جائے, تو بھی گمراہی کا راستہ اختیار کر لے. تو اب سن لے اے حبیب, ان اللہ, یہ اللہ ہی ہے. یہ کیا ہے, اعلم بعدائکم, یہ تیرے دشمنوں سے واقف ہے کہ تیرے دشمن کون ہے, یہ جانتا ہے. اللہ پیدا کرنے والا ہے, وہ جانتا ہے کہ تیرے اعدا کون ہے. ادو کی جمع اعدا ہے, ایک سے زیادہ ہے, کم نہیں ہے, زیادہ ہیں, آدھا ہے تیرے عدو کو وہ جانتا ہے. مگر تجھے یہ دلاسا دینا چاہتا ہے, وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا, کافی ہے تیرے لیے اگر اللہ تیرا دوست رہے, کافی ہے تیرے لیے اللہ اگر تیری نصرت پر آمادہ رہے, کافی ہے تیرے لیے اگر اللہ کی بارگاہ سے تائید و حمایت و نصرت و غلبہ تیرا مقدر بنا رہے. یہ تجھے ہم کہہ رہے ہیں, تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سرکار رسالت ماب کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے, یعنی یہود کے اثرات سرکار رسالت ماب کی زندگی میں مدنی زندگی تک آتے رہے. اور آتے کس طرح سے رہے, کہ آنے والا کبھی راہب کی صورت میں آیا, آنے والا کبھی مقدس دس ہستی کے طور پر آیا. اسی لیے کہا الم ترا الذین اوتو یزکون انفسہم, کیا تو نے ایسوں کو نہیں دیکھا کہ جو بڑے مقدس بنے پھرتے ہیں, تو نے ایسوں کو نہیں دیکھا کہ تیری بارگاہ میں یہ تقدس کا چوغا اوڑھ کے آتے ہیں, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پاس یہ مقدس لباس کا سہارا لے کر آتے ہیں. بل اللہ کی میشا, مگر یاد رکھنا کہ اللہ جس کو مقدس بناتا ہے وہ مقدس ہوتا ہے. خود ساختہ, خود پرداختہ, خود بنے ہوئے مقدس نہیں ہوتے. یہ اعلان کیا اور اس کے بعد یہ بتایا آنے والا ہر قماش کا آئے گا, ہر قبیل کا آئے گا, ہر نسل کا آئے گا, ہر طرز کا آئے گا, ہر تہذیب کا آئے گا, ہر تمدن کا آئے گا. مگر لازم تجھ پر ہے کہ کسی سے متاثر نہ ہونا, کسی تہذیب کے ہو کے نہ رہ جانا, کسی تمدن کو اختیار نہ کرنا, کسی مسلک کی پیروی نہ کرنا, کسی اور راستے پر نکل نہ پڑنا. یہ ہدایتیں فقط رسول کے لیے تھی یا رسول کی امت کے لیے بھی تھی؟ مجھے سوال کرنے کا آپ حق دیں گے کیا بھیج کر پیغامبر بنا کر اس کی ہدایت کرتا ہے یا امت کی اس کے ذریعے ہدایت کرتا ہے؟
یہ ہدایتیں امت کا اثاثہ ہیں, یہ ہدایتیں امت کے لیے ہیں. اگر درمیان میں رسول کو کھڑا کر دیا تو سب یہ سمجھنے لگے کہ کچھ کمی ان میں تھی تو انہی سے مخاطب. یہ عجیب فکر ہے مسلمانوں کی, یہ عجیب فکر ہے مسلمانوں کی. اس فکر کو 1400 برس ہو گئے, ابھی تک تو بدلا نہیں گیا. مجھے نہیں معلوم یہ فکر کیسے بدلی جائے گی, مگر کچھ کیفیت یہ ہوئی کہ جہاں گفتگو سرکار رسالت مآب سے ہو رہی ہے تو امت اور بیچاری امت, اور اس بیچاری امت کا بیچارہ مفسر, اس نے یہ کہیں کہہ دیا کہ نہیں سرکار رسالت مآب سے گفتگو تھی, یا تو ہم اور آپ تو اس سے بہت بلند ہیں. اچھا اب آپ رسول جو امت کا رسول ہے اس سے بلند ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سبق لیا اس سے. اچھا آپ نے سبق لیا, آپ نے سبق پا لیا. وہ جو اطراف میں ہواری بیٹھے رہے وہ عیسیٰ کے ہو یا محمد عربی کے, لفظ ہواری قرآن نے استعمال کیا, صحابی نہیں کیا. یہ بھی سن لیجیے, یہ بھی سن لیجیے. اب اس کے معنی اردو لغت میں تلاش کرتے رہیے تو آج کی رات آپ کی ایسے گزرے گی کہ آپ محسوس کریں گے کہ نہیں معلوم کہاں کہاں آپ نکل گئے اس لفظ کے سہارے. ہواری, یہ ہواری ہے. اب اگر یہ ہواری ہیں جنہیں صحابیت کا درجہ ملا صحبت سے صحابیت کا درجہ ملا, تو ایک درجہ بلند ہوئے, ایک درجہ بلند ہوئے. عیسیٰ کے ہواری بلند ہوئے تو محمد کے صحابی بن گئے, محمد کے صحابی بن گئے, بن گئے. بہت اچھا ہوا بن گئے, مگر جو اثرات لیتے چلے. دیکھیے اب بات میری ہے, کیوں میں اس ڈیٹیچمنٹ کا قائل نہیں ہوں. میں تاریخ کے اوراق کو مسخ کر کے ایک نئی تاریخ لکھنے پر آمادہ نہیں ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کوئی نئی تاریخ لکھیں, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں صحبت تھی. اب اگر عبد الحلیم شرر کے پاس جائیں تو وہ تو صحبت برہم کا تذکرہ کر رہے ہیں, مگر صحبت تھی. اور صحبت جب تھی تو ایسی صحبت کے آنے والے سے زیادہ متاثر, جو باہر کا ہے اس سے زیادہ متاثر. یہ بات نسلوں میں آئی, آج تک آ رہی ہے. ہم کسی سے متاثر نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہمارے بڑے متاثر نہیں ہوتے تھے. جن کے بڑے متاثر ہوتے رہے وہ آج بھی متاثرین کی فہرست میں ہیں. متاثرین جنہیں امداد چاہیے, جنہیں مدد چاہیے, جنہیں دائرے کے فنڈ چاہیے, جنہیں دو وقت کی روٹی چاہیے, جنہیں دن کا پانی چاہیے, یہ متاثرین کی فہرست ہے. بڑھتے بڑھتے دائرے کے یہ اپنے مقام سے بلند ہوئے تو اب متاثر نہیں, متاثرین ہو گئے. اب ان کی کیفیت یہ ہو گئی, ہم متاثر نہ تھے نہ متاثرین کی فہرست میں ہیں. ہم نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارے بڑے نہیں ہوئے کبھی متاثر. تاثر ہی قبول نہیں کیا, تاثر ہی قبول, اثرات ہی نہیں پیدا ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کے بیٹھا ہوا ہے اس سے بہتر اب کس کا تاثر ہے جو قائم ہو سکتا ہے؟ مگر جس نے روز اول رحمت للعالمین جانا ہی نہ ہو تو اس کی کیفیت یہ کہ کعب ابن اشرف آج آ گیا, متاثر ہو گئے. آس ابن وائل نے کبھی کچھ کہہ دیا, متاثر ہو گئے. نعمان فہری کچھ کہہ کے بڑا, متاثر ہو گئے. ابو جہل و ابو لہو و ابو سفیان کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگے تو متاثر بھی ہوئے, ڈر بھی گئے. دھمکی کے نتیجے میں ڈرنے والی امت. تو اب جو احبار کو آتے ہوئے دیکھا, حبر علماء یہود کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ متاثر ہوئے تو اس قدر متاثر ہوئے کہ پورشن آف دا بک لے کر اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں. ذرا سی کتاب کے ایک حصے کو لیتے ہیں, بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں, یہ ان کا عالم. اور اپنے وقت کے نبی کے سامنے آ کے گفتگو کرنے کی مجال بھی ہے. اچھا تو اب یہ متاثر ہوئے. بھائی دیکھیے عجیب بات عرض کر رہا ہوں آپ سے، وہاں تو کتاب مسخ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں قرآن نے کہا اوتو نصیبم من الکتاب، وہاں کتاب مسخ ہوئی تھی، کچھ حصہ رہ گیا تھا جس کو باقی رکھا تھا شاید اسی لیے کہ انہیں حوالہ دیا جائے کہ دیکھو کتاب مسخ ہو چکی، پیغام ختم ہو چکا، جبھی تو یہ پیغام تم تک آ رہا ہے، مگر وہ جو مسخ شدہ کتاب ہے نا تمہاری جس کو تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے ضائع کر دیا، اس کو ظاہر ہے کہ اپنی نگاہ اور اپنی فکر کا مرکز نہ بناؤ، مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں اب جس کو بنیاد بنا کے تم گفتگو کر رہے ہو وہ باز کتاب ہے، وہ نصیبم من الکتاب ہے، وہ کتاب کا ایک حصہ ہے، یہ تو تاریخی حیثیت تھی، مگر جو بیٹھا ہوا تھا، جو برابر ہی تھا، جس کو دعوی صحابیت تھا، جو اجلہ صحابہ میں تھا، جس نے کبھی یہ کہا تھا کہ کتاب کافی ہے، تو ظاہر ہے کہ کہنے کی وجہ اور کہنے کا سبب کچھ یہ بھی تھا کہ ایک تو یہودیوں کے اثرات جو مسلسل آ رہے تھے، اور ایک خود اپنی ذات میں کمی، وضاحت کر دوں وہ کیا کمی، وہاں تو نصیب ہم من الکتاب اس لیے کہ یہ کتاب رہ گئی تھی ہزارہ برس کے بعد، مگر یہاں کا کیا کہیں کہ کتاب آ رہی تھی مگر طبیعت کتاب کی طرف مائل نہیں ہو رہی تھی، طبیعت کتاب کی طرف مائل نہیں ہو رہی، یہ حقیقتیں ہیں تاریخ کی، خدا کے لیے انہیں محفوظ کر لیجئے، ہاں اس کا اگر اس احترام سے تذکرہ ہو رہا ہے تو کہیں دل و دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ میں کسی کو محترم بنا رہا ہوں، نہیں، ہم احترام میں کمی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ آپ کا تقاضا بھی تو فقط یہ ہے کہ محترم جانو، آپ کا اس سے زیادہ تقاضا نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہتے کہ معلم جانو، آپ کہتے ہیں محترم جانو، میں محترم جانتا ہوں، میں محترم جانتا ہوں، محترم رکھنا چاہتا ہوں، اور اس احترام کے ساتھ کہوں کہ اتنے قابل احترام کہ قرآن کے 47 سورے آ چکے تھے، آپ کا اسلام نہیں آیا تھا، اب آپ کو معلوم ہے، اب آپ کو معلوم ہے نفرت کس سے ہو جائے گی، نفرت ہم سے نہیں ہوگی، نفرت ہوگی جلال الدین سیوطی سے نفرت ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ نزولی ترتیب پر گفتگو کی ہے، اور نزولی ترتیب پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سورہ طہٰ با اعتبار نزول 47 سورہ ہے، اچھا یہ پھر احسان ہے اس گھرانے کا، خانوادہ قصرکار قطمی مرتبت کا، کہ انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سورہ کب کہاں کیسے آیا، نہیں، آپ نزولی ترتیب کی بحث میں نہ پڑیں، شاید کسی کو بچانا مقصود تھا، دیکھیے میں نے کیا کہا تھا، میں نے کہا ہم محترم جانیں گے، ہم محترم رکھیں گے، مگر سیوطی نے کہا یہ طہٰ کی آیتیں تھی جو بہن پڑھ رہی تھی، یہ طہٰ کی آیتیں تھیں جو بہن پڑھ رہی تھی، 47 سورہ با اعتبار نزول یعنی 46 سورے تک سرکار رسالت مآب مسلسل پڑھ رہے تھے، مگر سمجھ میں نہیں آیا، سماعت اس قابل نہ تھی، گراں سماعت تھی، سماعت متحمل نہیں ہو سکتی تھی، لہذا پروردگار نے کچھ انتظام ہی ایسا کر دیا کہ تم ظاہر ہے کہ یوں تو اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتے، لہذا اپنے گھر سے سنو، اپنے گھر سے، اور اپنے گھر سے سن کے سمجھو کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ سیوطی نے کیوں تحقیق کر لی کہ طہٰ کون سا سورہ تھا جس کے نتیجے میں آج ممبر سے مجھے کہنے کی سعادت مل رہی ہے کہ یہ 47 سورہ تھا، اب 114 سوروں کا پرسنٹائل نکالیں، اس کی کوئی فی صدی شرح کو نکالے تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے 35% حصے سے آپ آگاہ ہی نہیں ہے. تو ایسا ہی تو ہوگا نا کہ جو بعض کتاب سے متاثر ہو کے کل کتاب پر منطبق کر دے گا. اس کے علاوہ کوئی اور یقین جانیے نہ تجزیہ ہو سکتا ہے نہ تجزیے کی گنجائش, کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, گنجائش ہی نہیں ہے. وہاں وہ لاتے ہیں کتاب جو کتاب کا ایک پورشن ہے, یہاں اس کو ملتی ہے پوری کتاب, مگر کیفیت یہ کہ چونکہ صلاحیتیں انتہائی محدود ہیں. بھائی کیوں نہ محدود ہوتی, بشر ہی تو تھا نا, اور بشر ہی سے تو امکان خطا ہے, اور جہاں امکان خطا ہے تو خطا ہو گئی, خطا ہو گئی, اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے؟ کیا کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا, کیا کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے درس کے درمیان داخل ہو جائیں؟ کیا کبھی نہیں ہوتا؟ تو اس میں شرمندگی اور خجالت کی ضرورت نہیں ہے. شرمندگی اور خجالت وہاں ہوتی ہے کہ درس ختم ہونے کے بعد اگر آپ بیٹھے ہوئے طلاب سے یہ نہ پوچھیں کہ کیا پڑھایا تھا, کیا لکھایا تھا, پروفیسر کیا کہہ رہا تھا, معلم ابتدا میں کہاں سے شروع کر رہا تھا, اگر یہ تحریک نہیں ہے تو وہ نہ کہے مگر خجل ہے, وہ نہ کہے مگر شرمندہ ہے. تاریخ صحابیت میں اس معین صحابی کی کوئی ایسی میرے سامنے مثال نہیں ہے کہ جہاں اس نے پہلے 46 سوروں کو کسی سے پوچھا ہو. میرے پاس کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے, میرے پاس کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جس میں کسی نے یہ کہا ہو کہ پہلے 46 سوروں کو بیٹھ کے پھر اس کو دہرایا گیا ہو, پھر اس کو سمجھایا گیا ہو. ہاں ایک صورت ہے جس پر مسلمان میں سمجھتا ہوں میرے مقابل پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا اور یہ کہے گا کہ آخری سال وہ سال تھا سرکار رسالت مآب کی زندگی میں جہاں قرآن کو دہرایا گیا, جہاں قرآن کو دہرایا گیا. اب ممکن ہے, ممکن ہے اس آرگومنٹ کے ساتھ کوئی آئے, اب وہ سورہ فاتحہ کی دہرائی ہو یا کل قرآن کی دہرائی ہو, میں اس دہرائی کو محدود کرتا ہوں سرکار رسالت مآب تک. میں بات کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جس میں امت کو سامنے بٹھا کے قرآن کو دہرایا ہو, میرے پاس کوئی ایسی مثال نہیں ہے. یہ دہرائی ایک تعلیم کا نتیجہ ہے جو سرکار رسالت مآب ہی سے مخصوص ہے. اب اس کی حکمتوں سے انسان واقف نہیں ہے کہ یہ کیوں, کس لیے, کاہے کے لیے, کس لیے, بہت ساری باتیں ہیں. اس میں ناسخ و منسوخ کی بحث آ جائے گی, اس میں تنزیل و تاویل کی بحث آ جائے گی, اس میں بہت سارے مباحث آ جائیں گے جس میں علم تفسیر داخل ہو جائے گا. میں وہاں نہیں لے جاتا آپ کو, میں وہاں نہیں لے جاتا, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں 46 سوروں سے ناواقف 47ویں سورے پر اسلام لانے والا متاثر اگر ہو رہا ہے ان آیتوں سے جو نساء میں ہیں کہ جہاں یہودی کہتے ہیں یہی ہے سب کچھ یہی ہے, اور سرکار رسالت میں آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب یومنون بالجبت والطاغوت, کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا باوجود اس کے کہ انہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا انہوں نے جبت و طاغوت کو پسند کیا, انہوں نے عدوان کو پسند کیا, انہوں نے شیطان کو پسند کیا, انہوں نے رحمان کے فرمان کو الگ کر دیا, انہوں نے ایک مرتبہ وہ پیدا کرنے والا جو خالق مطلق ہے اس کے فرمان پر نگاہ نہ دوڑائی بلکہ دو بتوں کے آگے سجدے پا کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا. یقولون اور پھر کہنے لگے, یقولون اور پھر کہنے لگے, کیا کہنے لگے, کہنے لگے کہ بہتر ہیں, بہتر ہیں وہ کہ جو کفر اختیار کرتے ہیں, ہاؤلائے اہدا من الذین آمنوا سبیلا, وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں ان سے بہتر تو یہ بت پرست ہیں, یہ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں. دیکھیں انسپریشن ہے, یہ انسپریشن ہے. میں نے یوں ہی عنوان کو نہیں رکھا ہے آپ کے لیے کہ کیا کتاب کافی ہے, یہ انسپریشن ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں اس بات سے کہ کتاب ہمارے لیے یہی ہے, اور پھر ان کے یکے بعد دیگرے فتوے آ رہے ہیں کہ ہاں ایماندار سے تو بہتر یہ ہیں, صاحبان ایمان سے تو بہتر یہ ہیں, اسلام کے دائرے میں آنے والوں سے بہتر تو یہ ہیں, اللہ کا اس کی توحید کا اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں سے تو بہتر یہ ہیں جو جبت و طاغوت کے نمائندہ ہیں, اور جو کفران کر رہے ہیں ان کو وہ بہتر کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ بہتر راستے پر ہیں, یہ راہ راست پر ہیں. تو قرآن نے کہا ان سے گفتگو تھوڑی ہوگی, اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت بھیج دی, اور وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. یہ آیت پڑھ چکا ہوں مگر ظاہر ہے کہ تسلسل میں بات آ گئی کہ اب جب لعنت بھیج دی گئی تو بس اتنا بتلایا کہ دیکھو ظاہر ہے کہ اب یہ لعنت کے حقدار ہوئے اور لعنت ان کی زندگی کا حصہ بن گئی, اور اس نصیب کو انہوں نے پایا. اب آپ سمجھ رہے ہیں, اب اس لفظ نصیب کو عربی لغت میں جا کے دیکھیں تو معنی صحیح, اردو لغت میں جا کے تلاش کر لیں تو معنی صحیح. نصیب اگر حصہ ہے عربی سے تو صحیح, نصیب اگر مقدر ہے اردو سے تو صحیح. یہ ان کا نصیب ہے, یہ ان کا نصیب ہے, اور جن کا نصیب یہ ہو یعنی اللہ کی لعنت, تو پھر اب ان کی نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہاں مدد ہاتھ اٹھا کے مدد کرنا نہیں ہے, یہاں مدد قدم اٹھا کے مدد کرنا نہیں ہے, یہاں مدد دامے درمے مدد نہیں ہے, بلکہ فکر میں کانٹریبیوٹ کرنے والا کوئی نہیں. یہ جو سوچتے ہیں ان کی سوچ پر لبیک کہنے والا کوئی نہیں ہے, یہ جو سمجھ رہے ہیں ان کی سمجھ پر اپنی سمجھ کو پیش کرنے والا کوئی نہیں ہے. ان کو اس طرح سے ہم نصرت سے محروم کر دیں گے. آج اگر کوئی مسلمان یہ کہے قرآن کافی ہے, میری بات کو بس سن لیجئے, آج کی تاریخ میں اگر کوئی مسلمان یہ جرات کرے, اس تصور میں ایک جرات تھی, کوئی جرات کرے کہ قرآن کافی ہے, تو پلٹ کے دوسرا مسلمان کہے گا اور حدیث, اور حدیث جہاں حدیث کو رد کیا وہاں رسول کو رد کر دیا, اور تنہا قرآن کو جس نے لیا اور قول میں رسول کو رد کر دیا, گویا لانے والا قرآن کا چونکہ رسول ہے تو پھر قرآن بھی کافی نہیں ہے. یہ غلط فکر تھی, تو ظاہر ہے کہ چونکہ خشت اول چن حد معمار کج, تو وہاں کیفیت یہ ہوئی کہ وہ آڑی ٹیڑھی ترچھی اینٹ رکھنے کے نتیجے میں ایک استوار عمارت کا تصور, یہ تو کسی عاقل سے ممکن نہیں ہے, یہ تو کسی دانا و بینا سے ممکن نہیں ہے. لہذا اب کوئی آواز نہیں لگاتا کہ میرے جد نے کہا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن کافی ہے. جو آپ کے جو اپنے اجداد کے اقوال سے پھر جائے, جو اپنے اجداد کے اقوال سے پھر جائے, اسلام میں دین سے پھر جائے تو مرتد, اسلام میں دین سے پھر جائے تو فتنہ ارتداد. اب مجھے ذرا سا آگے بڑھ کے, میرے سننے والوں میں بڑے سمجھدار لوگ بھی بیٹھے ہیں, اپنے آبا و اجداد کے اقوال سے پھر جانے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ناقلف کہیں گے, ناہنجار کہیں گے, کیا کہیں گے آپ مجھے بتائیے؟ میں مرتد تو نہیں کہوں گا نا, میں کہوں گا کیا ہے, ناقلف ناہنجار, پوری قوم ناہنجار, پوری قوم ناقل. اب کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے, اب کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے, اب کوئی ڈیفینڈ کرنے والا بھی نہیں ہے. اب ارے یہ کون لوگ ہیں؟ ام لہم نصیب من الملک, کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں ملک کا جس کو سلطنت ظاہری کہتے ہیں اس کا کوئی حصہ انہیں دیا گیا؟ یہ سمجھتے ہیں؟ فَإِذَن لَوْ يُعْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا, اگر ایسا ہوتا نا تو یہ انسانوں کو اس کا ایک عشر عشیر بھی نہ دیتے. با پال برابر بھی اس میں حصے دار نہ بناتے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہ ان تک کتاب پہنچی, دیکھیے میری بات کو بہت غور سے سنیے, نہ ان تک کتاب پہنچی نہ ان کو ملک ہی ملا. تو فیصلے کی گھڑی تو آ گئی تھی نا, اور فیصلے کی گھڑی آئے گئی ہے کہ ام یحسدون الناس, کیا یہ حسد کریں گے ایک مخصوص گروہ انسان سے اس بات پر, ما آتاہم اللہ من فضلہ, جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا, اپنے کرم سے انہیں نوازا, اپنی برکتوں کو مجسم کر دیا نعمتوں کی صورت میں. فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. آپ کو معلوم ہے اس پوری آیت کا کی ورڈ کیا ہے, جس میں جس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی. کتاب کہتے ہیں تو قرآن کھول کے رکھ دیتے ہیں, حکمت کہتے ہیں تو چار اقوال سامنے ڈال دیتے ہیں, ملک عظیم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیے نا یہ ہے ملک, یہ ہے اس کی باؤنڈری, یہ ہے اس کا ایریا, یہاں تک کی تو وسعت تھی, سلطنت یہاں یہاں تک پھیل رہی تھی. اب یہ کہاں کس کی سلطنت پھیل رہی تھی اقبال کو نہیں پتا تھا. آپ معلوم ہے تاریخ میں مورخ کہہ رہا ہے کہ یوں فارس سے پرے ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یوں افریقہ میں نکل گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یوں یعنی یوں سمجھیے کہ قلزمات کا حصہ بن گئے. اقبال کہتا ہے مٹایا قیصر ہو کسرا کے استبداد کو جس نے, وہ کیا تھا؟ زور حیدر, فقر بوزر, صدق سلمانی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپینڈ کیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وسعت دی, آپ کہہ رہے ہیں کہ سلطنت پھیلتی چلی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایریا گین کرتے چلے. آپ کی نظر ظاہر کی نظر. اقبال کہہ رہا ہے یہ تلوار کو بلا وجہ نیام سے نکالنے کے نتیجے میں سلطنتوں کو نہیں لیا جاتا. یہ جب تک حیدری زور نہ ہو, جب تک بوزری فقر نہ ہو, جب تک صداقت سلمانی نہ ہو, اس وقت تک ایریا ایکسپینڈ نہیں ہوتا.
بات میں بات آئی تو میں نے تذکرہ کر لیا. مٹایا قیصرو کسرا کے استبداد کو جس نے, کس نے نہیں جس نے. ایک پوری تحریک ہے کہ شعر کو بدل دیا جائے. یاد رکھیے مٹایا قیصرو کسرا کے استبداد کو جس نے. اقبال کو یقین تھا کہ اس جس بہت, یہ لفظ جس بہت پریشان کرے گا, تو کہنا پڑا وہ کیا تھا, وہ کیا تھا؟ زور حیدر, فقر بوزر, صدق سلمانی. نام تین ہی ہیں مگر کام کے نام ہیں یہ تین. تین ہی نام ہیں مگر تینوں نام کام کے نام. زور حیدر ایک شخصیت ذہن میں آئی, فقر بوزر ایک شخصیت جس نے مالو زر کے یوں سمجھیے ارتکاز کو, ارتکاز زر کے مقابلے پر آ کے 1400 برس پہلے اس نے اعلان کیا کہ نہیں زر کی تقسیم ہونی چاہیے. آج کی جدید دنیا ہمیں کیا بتائے گی کہ مال کی تقسیم کیا ہوتی ہے. اور صدق سلمانی, جب تک کہ صدق نہ ہو طبیعت میں, اس وقت تک نہ سلطنت میں وسعت, اور جہاں سلطنت میں وسعت نہیں تو وہاں پہ حکومت ٹیمپورل. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات. باہر لے جائیے ان کو پلیز.
محمد و آل محمد صلوات.
ایک مرتبہ آواز بلند صلوات.
بلند صلوات.
بات میں چونکہ بات آئی تھی اس لیے یہ شعر آپ تک پہنچا دیا گیا. ظاہر ہے کہ اس تعلق سے میں نہیں چاہتا کہ ہمارے وہ سننے والے احباب کے جو دیگر مسالک اور دیگر یوں سمجھیے کہ عقائد کے ساتھ یہ مجلس سن رہے ہیں کہیں وہ کوئی اور مطلب نہ لیں. میں صرف بتلانا چاہ رہا ہوں سچ کا اور صدق و صداقت کا نتیجہ ہی یہ ناموں کے سوا کوئی اور ہو نہیں سکتا. اس میں کوئی ڈپلومیسی کام نہیں دیتی. اس میں یوں سمجھیے کہ کسی حوالے سے ڈپلومیسی کام نہیں رہتی. آپ کو سچ بولنا ہے اس لیے کہ سچ کے ساتھ ہی تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے. اب جب یہ بات آئی تو میں نے عرض کیا تھا اپنے سننے والوں سے کہ وہ آیت جو میری عنوان کی آیت ہے اس میں ملاحظہ تو کیجئے, بتلائیے تو صحیح, سمجھائیے تو صحیح کہ اس میں کی ورڈ کیا ہے. تو کی ورڈ نہ کتاب ہے, نہ حکمت ہے, نہ ملک عظیم ہے. کی ورڈ ہے فضل الہی. اور یہ چونکہ لفظ نہ سمجھ میں آیا, ظاہر سمجھ میں اس وقت آتا کہ جب آپ اس لفظ کا حصہ بنتے. جہاں اس لفظ کا آپ حصہ, یعنی آپ کے نصیب میں فضل الہی نہ تھا, آپ کے مقدر میں فضل الہی نہ تھا, آپ کے یوں سمجھیے کہ طلب کے دائرے میں چونکہ نہ تھا, تو لہذا آپ نے اس لفظ کو نہ جانا, نہ سمجھا, نہ مانا, نتیجے میں کوئی استفادہ بھی نہیں کیا. لیکن جہاں فضل اس طرح سے آتا ہو جیسے بارش, یکے بعد دیگرے مسلسل مسلسل موسلا دھار بارش, کہ پھر قطروں کا حساب نہیں لیا جاتا, برسنے والی بارش سے قطروں کا محاسبہ نہیں کیا جاتا, احتساب قطروں کا نہیں ہوتا, گیج کرنے والا قطروں کو نہیں گنتا, بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ کتنی بارات برسات ہوئی, کس اعتبار سے ناپا جائے, کس اعتبار سے جانچا جائے کہ وہ میزان جو کبھی کسی برتن کی صورت ہی میں معین کیا گیا ہو, دیکھے تو صحیح وہ برتن پیمانہ لبریز کر چکا کہ نہیں. اس طرح سے نعمتوں کا صعود و نزول ہوا ہے. تو اب اگر ان میں دو ہستیوں کا فضل کے تعلق سے تعارف کروا دوں اور اپنی مجلس کو ختم کر دوں, اور قرآن نے متعارف کیا ہے, اور قرآن نے کہا اس کو سمجھنے میں تاخیر نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ ایک جو فضل الہی کا محور رہا وہ خود رحمت للعالمین, اور رحمت للعالمین سورہ جمعہ کلام مجید کا یوں تو 62 سورہ, مگر نزولی ترتیب میں اس کا نشان آپ معلوم ہے کیا, 110. اس کے بعد 4 سورے آئے ہیں, 4 سورے قرآن مکمل ہو گیا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اور پھر یہی نہیں, وآخرین لما یلحقوا بہم, یہ جو مبعوث کیا گیا امیین میں رسول بنا کر رسول کے طور پر, اس کا کام کیا ہے؟ آیات الہی کی تلاوت کرنا, نفوس کا تزکیہ کرنا, کتاب و حکمت کی تعلیم دینا, گو کہ دنیا صریح گمراہی میں مبتلا تھی. مگر اعجاز کیا ہے کہ بھیجتا ہے اس کو مکے کے امیین میں, رکھتا ہے اس کو قیامت تک. وَآخِرِينَ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, اور وہ کہ جو ابھی مکے کے امیین میں نہیں ہیں مگر آخر زمانے میں آ کے اس سے ملحق ہو جائیں گے. دنیا نے کہا وہ گزر گیا, اللہ نے کہا نہیں, یہ ہے تو سب ہے, یہ ہے تو سب ہے, آخری زمانہ اس سے ملحق ہوگا.
اس سے ملاقوں کا، اس سے جب تک نسبت نہ ہو، جب تک اس سے منسوب نہ ہو، ہمیں صورت نہ دکھانا. اور جب منسوب ہو گئے تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ کون ہے، وہ هو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، وہ غالب ہے، وہ دانا ہے، وہ پرز حکمت ہے. اور اب تمہیں سمجھائیں کیا تھا یہ، ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ جمعہ ہے، یہ 110واں سورہ میں نے عرض کیا نا نزولی ترتیب میں، یعنی یہ جو کچھ ہوا مکے کے بدو عربوں کے درمیان ایک کو جو بھیجا ہے، یہ ان کا استحقاق نہیں تھا، یہ ان کا حق نہیں تھا، یہ ہمارا فضل تھا جو ہم نے ان کے درمیان جاری کیا تھا. اور یہ فضل الہی ہے مجسم محمد کی صورت میں. اب دنیا یوتی ہے میں یشا کی بحث میں الجھ کے رہ گئی کہ یہ میں یشا کیا ہے، اس میں تو مطلق الانانیت نظر آتی ہے، اس میں تو جبر و استبداد نظر آتا ہے، اس میں تو ڈکٹیٹوریل اپروچ نظر آتی ہے، اس میں تو ایک ایسا شخص نظر آتا ہے جو جب چاہے جو لے لے اور دے دے. نہیں، یہ میں یشا جسے چاہتا ہے، جس کسی کو نہیں، ترجمے کو صحیح کر لیجئے جہاں جہاں ترجمہ ہے، جسے چاہتا ہے، یعنی جسے ڈیفینیٹ جسے ہے، ہر کس و ناکس کو نہیں چاہتا. یہ مئی اشا ڈیفینیٹ مئی اشا ہے، انڈیفینیٹ نہیں ہے. امتی اس میں اپنے آپ کو شامل نہ کرے، صحابی اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ کرے، صوفی اس کے تعلق سے اپنے آپ کو سوچنے پر مجبور نہ کرے. یہ مئی اشا یا محمد، یا جائیے ایک منزل آگے اور کہ جہاں سورہ مائدہ نزولی ترتیب میں 112واں سورہ، محمد کے تذکرے کے بعد اگر کسی کا تذکرہ آ سکتا ہے وہ تو خدا کی قسم علی کے سوا کسی کا تذکرہ نہیں آ سکتا. آپ سمجھ گئے میری بات، آپ سمجھ گئے ذالک فضل. اگر سمجھ میں محمد کے ساتھ فضل الہی نہ آتا ہو تو اس فضل کو ایک منزل آگے بڑھ کے اور سمجھ لو. یا ایھا الذین آمنوا میں یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ عزلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یعطی ہے من یشاء واللہ واسع علیم. اے ایمان دارو، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اگر تم میں سے کبھی کوئی مرتد ہو کر اپنے اصل دین کی طرف چلا جائے تو پروردگار کو اس کی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک قوم کو تمہارے درمیان اٹھائے گا جس سے وہ محبت کرے گا، وہ قوم اس سے محبت کرے گی، مومنین کے لیے منکسر المزاج ہوگا، وہ جو اس کے دشمن ہیں ان پر ایک مرتبہ اس کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوگا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس کی اپنی طاقت ہے؟ نہیں، ذالک فضل اللہ ہے یعطی ہے من یشاء. اب نہ ان میں، اب نہ ان میں یہ، نہ ان میں یہ، آپ سمجھے، نہ محمد کے تذکرے میں یہ، نہ علی کے سلسلے میں یہ. تو فضل اس کا مطلب احاطہ کرتی ہے، نہیں آگے بڑھ کے کہوں، فضل چاہتی ہے کہ ان کے سوا پھر کوئی اور نہ ہو. فضل الہی متقاضی ہے یہ ہو بس یہی، یہ ہو بس یہی. انما یرید اللہ، یاد رکھیے، بس یہی چاہنا بھی، بس یہی ملنا بھی، بس انہی کو. اس کو تو دیکھیے، اس کی خوبصورتی کو تو دیکھیے، اس کے ڈکشن کو تو دیکھیے. 110واں سورہ نزولی ترتیب میں سورہ جمعہ، 112واں سورہ نزولی ترتیب میں مائدہ، کتنے آخر میں جا کے بتایا فضل کو پہچانو تو صحیح کہ یہ فضل ہے کیا. تم فقط نساء کو پڑھ کے گھبرا گئے،
اسی لیے کہا، اسی لیے چونکہ مزاج سے واقف پیدا کرنے والا ہے، مزاج سے کیسے واقف نہ ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ فضل ہے نا، اس سے حسد کرتے ہیں. محمد تک فضل پہنچا تو حسد، علی تک یہ فضل پہنچا تو حسد. اب حسد کی آگ میں جل کے مر جانا، یہ ظاہر ہے کہ اسی کی طبیعت ہو سکتی ہے جو شیطنت سے نزدیک ہو. قلقتنی من نار و قلقتہ من طین، مجھے بناتا ہے آگ سے، اس کو بناتا ہے مٹی سے. مٹی کی سرشت میں جلنا نہیں ہے، مٹی کی سرشت میں حسد کرنا نہیں ہے. ہاں نار کی تو خصلت اولا ہے، جلنا، جل کے مر جانا، جلا ڈال. یہ تینوں اصطلاحات کو ذہن میں رکھیے، اپلائی نہ کیجئے، اپلائی نہ کیجئے، نگاہوں میں رکھیے. اس لیے کہ کبھی کبھی یہ کام آتی ہیں یہ چیزیں. تو جہاں پر ہماری قسلت میں جہاں خمیر نور ولایت ہو جس کی تینت میں، یہ شعر سنیے قبلہ گاہی کا شعر ہے، خمیر نور ولایت ہے ان کی تینت میں، پھر آب و گل سے رشید اختلاط کیا کرتے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ آب و گل کا کھیل ہوا، مردم بن گیا، آدم پیدا ہو گیا؟ نہیں. کس مٹی میں گوندھا گیا ہے، کس طرح سے ہمیں گوندھا گیا ہے، جب تک کسی کا نور اس مٹی میں شامل نہیں کیا گیا، اس وقت تک نہ ہم بنے، نہ ہمارا وجود بنا، نہ ہم کسی طرح سے عالم موجود میں آئے. اسی نور کا ایک نمائندہ، جس کا تذکرہ ذاکر اول نے پسران کی صورت میں کیا. اجازت دیجئے کہ یہاں تذکروں میں تذکرہ پسران مسلم کا قائم ہوا، تو میں کیسے بھول جاؤں خود حضرت مسلم ابن عقیل کو. بیٹوں کا تذکرہ مجھے آمادہ کر رہا ہے کہ میں بابا کا تذکرہ بھی کروں، بچوں کے باپ کا بھی تذکرہ کروں. اور وہ باپ کہ جس نے آمنا و صدقنا سمعنا و اتانا کی منزل پر اپنے آپ کو پایا، اور تسلیم و رضا کی منزلوں سے ہوتا ہوا ایک مرتبہ کوفے میں کوچے میں جا پہنچا، کہ جہاں پر کہنے والوں نے یہ کہا، کہنے والوں نے یہ کہا، پیاس کا غلبہ تھا، ایک عجیب کیفیت تھی جو مسلم پر طاری تھی. مسلم آوارہ وطن تھے، مسلم خانمہ برباد تھے، مسلم اپنے وطن سے بے گھر کیے جا چکے تھے، خانہ توعہ کے دروازے کے سہارے سے کھڑے تھے. ایک مرتبہ توعہ نے دروازے کو کھولا اور کہا، اے اجنبی کیا بات ہے، ہراساں نظر آتا ہے، بھوک اور پیاس کا غلبہ نظر آتا ہے. بے اختیار کہا، مسافر ہوں، میرا وطن نہیں ہے، میں مسافر ہوں اور سفر کی حالت میں ہوں. کہا نام بتاؤ، کہا مسلم، کہا باپ کا نام، کہا عقیل، کہا عقیل، عقیل علی کے بھائی، عقیل ابو طالب کے پسر، عقیل. کہا آ، تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے توہ نے کہا، ارے میں کئی برس سے میں صرف یہ سوچتی تھی کبھی مولا ہمارے گھر بھی تشریف لائیں، مولا ہمارے گھر کو بھی آباد کریں. مولا آپ تو آ گئے. مسلم ابن عقیل کی صورت میں اس نے اپنے مولا کا جلوہ دیکھا، اس نے اپنے مولا کو پایا، ہاتھوں کو جوڑ کے پیچھے ہٹی اور کہا قدم رنجا فرمائیے، قدم رنجا فرمائیے. گھر میں آئے، گھر میں آئے، کچھ وقت گزارا. تاریخ نے کہا ہے ایک رات تھی، مگر اس رات میں بار بار توعہ جا کے اس اتاق کا مطالعہ کرتی، مشاہدہ کرتی، تو دیکھتی کہ ساری رات مسلسل شب بیداری کسی کیفیت ہے، سوتے نہیں ہیں، عبادت پر عبادت کیے جا رہے ہیں. کہا مولا آرام فرما لیجئے، استراحت فرما لیجئے. تو توعہ سے کہا، توعہ آخری رات ہے، اپنے معبود سے القا کے لیے تیاری کر رہا ہوں. یہ سننا تھا, آواز بلند ہوئی, بیٹا جو دشمن دین دشمن خانوادہ رسالت تھا اس نے ایک مرتبہ خبر جا کے دی امیر کو اور جا کے کہا کہ میرے گھر میں مسلم نے پناہ لی ہے, مسلم پناہ گزین ہیں. صبح ہوتے ہوتے اب جب مسلم نے گھوڑوں کے ہن ہنانے کی آواز سنی, جب مسلم نے تلواروں کے تیز ہونے کی آواز سنی تو بے اختیار دروازہ کھول کے باہر مسلم آ گئے. تو نے کہا آقا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا تیرے گھر کی حرمت کا خیال ہے, میں نہیں چاہتا کہ تیرے گھر میں یہ در آئے, تیرے گھر میں یہ گھس آئے, نہیں, میں آمادہ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو میں تیرے گھر کے باہر لے آؤں. گھر کے باہر اب جو آئے تو دیکھا کہ ایک فوج کثیر ہے کہ جو مقابلے کے لیے آمادہ ہے. آنے واحد میں دیکھتے ہی دیکھتے معرقین نے کہا ہے 150 کو واصل جہنم کیا. اشعث نے ایک مرتبہ یہ تقاضا کیا امیر سے کہ اور بھی بھیج, اور بھی کمک کے لیے لوگوں کو بھیج. بے اختیار والی کا خط آیا اور یہ جواب آیا کہ ایک کے لیے تو نے اتنوں کو مامور کیا ہے؟ کہا تم جانتے نہیں یہ ایک کون ہے؟ یہ سیوف ہائے محمد میں ایک سیف ہے, یہ محمد کی تلواروں میں ایک تلوار ہے جس کے مقابلے پر ہم ہیں. واصل جہنم کرتے ہوئے اب جو دیکھا تو دیکھا کہ وہاں پر عالم یہ کہ بھاگتی ہوئی فوجوں نے اب ایک مکر چلا, اور وہ مکر یہ تھا کسی طرح سے کوئی گڑھا کھود دیا جائے اور اس گڑھے کو کس انداز سے ڈھاپ دیا جائے کہ جب آگے مسلم بڑھیں تو بے اختیار اس گڑھے کی نظر ہو جائیں. یہی ہوا, حملہ بے اختیار کیا, گڑھے میں اپنے آپ کو پایا. اب جب گڑھے میں گر چکے تو دیکھا اوپر سے کبھی نیزے چل رہے ہیں, کبھی پتھر آ رہے ہیں, کبھی سنگ باری ہو رہی ہے, کبھی تیر چل رہے ہیں. مسلم کو گڑھے سے باہر نکالا گیا, ہاتھوں کو پیچھے باندھا گیا اور ایک مرتبہ لے کے دربار عبید اللہ ابن زیاد میں لے کے چلے. اب جب پہنچے سر کو جھکا کے کھڑے ہوئے تھے, کسی نے آہستہ سے کہا مسلم تم نے اپنے امیر کو سلام نہیں کیا, تم نے اپنے مالک کو سلام نہیں کیا, تم نے اپنے آقا کو سلام نہیں کیا. آسمان کی طرف سر کو اٹھا کے کہا مالی امیر سوا حسین, میرا امیر حسین کے سوا کوئی نہیں ہے, یہ اولین مقتول ہے, یہ کربلا کا مقدمہ قائم کرنے والا مقتول ہے, یہ کربلا کا افتتاح کرنے والا مقتول ہے. اس نے درس دیا رہتی دنیا کو کہ حسین امیر ہے, ہمارا امیر حسین ہے, مالک و مختار حسین ہے, سید و سردار حسین ہے. بس اتنا کہا دیکھو میں مقروض مرنا نہیں چاہتا, 700 درہم کا مقروض ہو چکا ہوں, یہ میری زرہ ہے, میرے مرنے کے بعد اس زرہ کو اتارنا, بیچنا, میرے قرض کو ادا کر دینا. اور دیکھو اس شہر سے میرے بچے گزرے ہیں, ان بچوں کو یہ نہ کہنا کہ ان کے باپ کو یہاں قتل کیا گیا تھا. اور اگر دیکھو دونوں وصیتوں پہ عمل نہ کر سکو تو تقاضا کرتا ہے, ملتمس ہے, ملتجی ہے تم سے یہ مسلم, کہنے میں کہ کوئی جا کے میرے سید و سردار حسین سے کہہ دے کہ یہاں نہ آئیے مولا, یہاں نہ آئیے مولا. قصر دار المارا کے بام پر مسلم کو لے کے چلے, مسلم نے سر کو جھکایا. مسلمان عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں مصروف تھے, ایک مرتبہ سر کو جھکاتے ہوئے کہا 2 رکعت نماز چاہتا ہوں اپنے معبود کے روبرو میں ادا کر دوں. نماز کو ادا کیا, سر کو جھکایا, قاتل ایک مرتبہ تلوار لے کے آیا, بھاگ کھڑا ہوا, دوسرا آیا, دوسرے نے تلوار کو پھینک کر امیر سے کہا امیر جب سر کو جدا کرنے کے لیے جاتا ہوں دیکھتا ہوں ایک بیوی ہے سر کے بالوں کو کھولے ہوئے کہتی ہے ارے قاتل میرے بچے کا قصور کیا, میرے بچے کی تقصیر کیا ہے؟ کہا جا تیرا وہم ہوگا, حسین منزل سالبیہ پر بیٹھے ہوئے تھے. بتانے والے بتاتے ہیں ایک
ایک مرتبہ حسین اپنے مقام سے بلند ہوئے اور کہا وعلیکم السلام یا مسلم. زینب کھڑی تھی نزدیک, پوچھا بھائی کس کو جواب دیا, کیسا سلام تھا؟ نزدیک بلا کے کہا زینب یہ دیکھو میں جو دیکھ رہا ہوں, ساری زمینیں پست ہوئی, کوفے کی زمین بلند ہوئی, دیکھا تو دیکھا مسلم حزیر سر کو جھکائے کھڑے ہیں, تلوار چلی آن واحد میں سر الگ ہوا, دھڑ کو جسم کو ایک مرتبہ بام سے نیچے گرایا گیا. خدا حافظ حسین نے کہا, بے اختیار کہا زینب یتیم مسلم کو تو بلاؤ, یتیم مسلم کو تو بلاؤ, کیا عمر رہی ہوگی یتیم مسلم کی؟ بس اس سے طے ہوتا ہے کہ بچی کو بلا کے گود میں بٹھا لیا اور کہا زینب ذرا دو گوشوارے تو لانا, ذرا دو گوشوارے تو لانا. بچی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا ایسی شفقت فرماتے ہیں جیسے کسی یتیم سے انسان سلوک کرتا ہے. کہا نہ گھبراؤ حسین زندہ ہے. دو گہوارے دو گوشوارے پہنائے گئے, بہت نزدیک سے سکینہ نے دیکھا اور دیکھا میرے بابا نے یتیم مسلم کو گوشوارے دیے ہیں. مگر کیا کرے وہ بچی, کیا عصر عاشور ختم ہوئی تھی, تماچے کھائے تو سکینہ کھائے, اس کے کانوں سے گوشوارے کھینچے جا.
حسین